سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمان شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں گناہوں سے حفاظت. ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے, ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے, تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے, تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے. ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے, ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے, تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے. ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں, ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں, جس نظر بدر پہ آب لعنت ہے, جس نظر بدر پہ آب لعنت ہے. ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں, مشکا شریف کی حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے پر اور جو بدنگاہی کا مرکز بن رہا ہے سبب بن رہا ہے دونوں پر, ناظر اور منظور, دیکھنے والا اور دکھانے والا یا دکھانے والی یا دیکھنے والی, سب پر اللہ تعالی کی بدعا کی لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جو شخص بدنگاہی کرے گا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا.
ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں, ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں, ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں, جس نظر بدر پہ آ لعنت ہے, جس نظر بد پہ آ لعنت ہے. ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے, تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے. حسن پانی سے زندگانی کو, حسن پانی سے زندگانی کو دور رکھنا رہے سلامت ہے, دور رکھنا رہے سلامت ہے. حسن پانی سے زندگانی کو, حسن پانی سے زندگانی کو دور رکھنا رہے سلامت ہے, دور رکھنا رہے سلامت ہے. ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے, تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے. ایسی الفت کی آخری منزل,
الفت یعنی محبت, یہ عشق مجازی کی جو عشق ہے, عشق مجازی کہلاتا ہے, حقیقت میں یہ فسق ہے, گناہ کی زندگی ہے, گناہ گاری کی زندگی ہے, اللہ سے دوری کی زندگی. اور یہ چونکہ صورت پرستی کا عشق ہوتا ہے, صورت شکل بھاگئی ہے, لباس بھاگیا, ادائیں بھاگئی, اس پہ مر گئے یا مر گئی, تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہر چیز کو, چونکہ اس کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے, ہر چیز کو زوال ہے, ہر تھوڑے عرصے کے بعد سورج میں تغیر آ جاتا ہے. جب تغیر آتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ یہ تو وہ شکل نہیں رہی جس پہ مرے تھے, نہ وہ پانی رہا, نہ وہ چمک دمک رہی, نہ وہ نزاکت رہی, نہ وہ لطافت رہی, پھر اس سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ حرام عشق ہے اور اس کا انجام نفرت اور عداوت ہے. جب سورج بدل گئی, ہمارے حضرت کا ایک اور شعر بھی ہے کہ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، پہلے جن کو پہلے غزل سنائے، پہلے ان کے ساتھ جی لگایا، ان کے ساتھ حرام عشق کی باتیں کی، اس کے بعد جب ان کے اصل حال کھلا تغیر آیا صورت میں، صورت بدل گئی، شکل بدل گئی، اور بڑھاپے میں تو بالکل پھر چوریاں پڑ جاتی ہیں اور پھر آخرکار قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر بھاگتے ہیں، پھر دوسری جگہ کہیں دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محبت ہوتی نہیں اصل میں، یہ فسق ہوتا ہے، گناہ شیطان کا، تو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ تو چونکہ صورت پہ مرے تھے اس کی صورت بدل گئی، اب بھاگ نکلتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں، پھر دوسری جگہ کہیں دل لگاتے ہیں۔ یہ بالکل بے وفا ہوتے ہیں، عشق مجازی جو ہے بے وفائی ہے۔
ایسی الفت کی آخری منزل، ایسی الفت کی آخری منزل، کیسی ذلت ہے کیسی نفرت ہے، کیسی ذلت ہے کیسی نفرت ہے۔
حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ لیلا کے عاشقوں کے جوتے پڑتے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے، لیلا کے عاشقوں کے جوتے پڑتے ہیں کھوپڑی پہ، اور اللہ والوں کے مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔
ایسی الفت کی آخری منزل، ایسی الفت کی آخری منزل، کیسی ذلت ہے کیسی نفرت ہے، کیسی ذلت ہے کیسی نفرت ہے، ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے، تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے۔ ان سے سنتے ہو گالیاں کیوں تم، ان سے سنتے ہو گالیاں کیوں تم، جن سے کہتے ہیں آپ الفت ہے، جن سے کہتے ہیں آپ الفت ہے۔
کیونکہ عشق مجازی کا انجام یہی ہوتا ہے، نفرت اور عداوت دشمنی، تو گالیاں دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم چل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیوں ہمارے پیچھے پڑا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ گوموں کے مقام ہوتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، تو مدعا یہی ہے، اگر پوچھے گا تو شرم کے مارے گڑ جائے گا، پوچھے گا تو مدعا یہی ہے کہ تیرے گوموں کا مقام ہمارا مدعا ہے۔ عشق مجازی کا یہی ہوتا ہے فائدہ، اس کو کوئی سمجھ میں آتا ہے اس کو، تو عشق مجازی کا یہ حقیقت یہی ہے کہ گموت کے مقام پہ مر رہا ہے، تو پھر جب اس کو مدعا پتہ چل جاتا ہے تو پھر کیا کرے گا، وہ جوتیاں نہیں مارے گا، گالیاں نہیں دے گا اس کو۔
ان سے سنتے ہو گالیاں کیوں تم، ان سے سنتے ہو گالیاں کیوں تم، جن سے کہتے ہیں آپ الفت ہے، جن سے کہتے ہیں آپ الفت ہے، ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے، تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے۔ ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں، ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں، جس نظر پہ آپ لعنت ہے، جس نظر بد پہ آپ لعنت ہے، ان حسینوں کا حسن کیا دیکھیں، جس نظر بد پہ آپ لعنت ہے، ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے، تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے۔ حسن پانی کی گرمیاں اختر، حسن پانی کی گرمیاں
گرمیاں اختر پہلے نفرت ہے پھر عداوت ہے، پہلے نفرت ہے پھر عداوت ہے، اس نے پانی کی گرمیاں اختر، اس نے پانی کی گرمیاں اختر، پہلے نفرت ہے پھر عداوت ہے، پہلے نفرت ہے پھر عداوت ہے، ہر گناہوں سے گر حفاظت ہے، تو یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے۔ تربیت عاشقان خدا سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس میں ایک طویل خط ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے، وہ سوچا کہ سنا دوں کیونکہ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اسے ہوشیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی کچھ پمفلیٹ تقسیم کر رہا تھا، مجھے بھی ایک دیا جو کہ ایک شیخ محمد نامی شخص کی طرف سے تقسیم کیا جا رہا تھا، یہ کبھی شیخ احمد بن جاتا ہے، کبھی شیخ محمد بن جاتا ہے، پتہ نہیں کس کس نام سے یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو جس میں یہ تھا کہ جو اسے پڑھ کر آگے تقسیم کرے اس کے فلاں فلاں کام ہوں گے، جس میں تحریر تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ محمد کے خواب میں آئے ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ ان کے داڑھی مبارک کے بال قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کو قرآن پاک میں ڈھونڈو مل جائیں گے، کچھ اس طرح کا مضمون تھا۔ جواب میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس طرح کے پمفلیٹ ناقابل اعتبار ہیں، اسلام دشمنوں کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ اس قسم کے جو بھی آتے ہیں کہ اتنا وظیفہ پڑھے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ سب جو ہے یہ ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ سب دین کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنے مشائخ کے تعلیمات کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک خط ہے، اس میں حال لکھا ہے کہ اللہ رب العزت آپ والا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور آپ والا کا سایہ ہم سب پر تازیر سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور جملہ متعلقین کو ہر غم سے بچائے، ہر خوشی دکھائے، آمین ثم آمین۔ حضرت افضل بھائی سے آپ والا کی خرابی صحت کا پتہ چلا تو دل یہ خرابی نہیں لکھنا چاہیے، اللہ والوں کو اور نیک لوگوں کو ناسازی لکھنا چاہیے، اب یہ اسی لیے بتا دیا، خرابی صحت نہیں بلکہ ناسازی طبیعت لکھنا چاہیے، ناساز کہنا چاہیے، کوئی بھی بڑا ہو والدین ہو تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، خرابی صحت بلکہ ناسازی طبیعت کہنا چاہیے۔ تو لکھا ہے کہ پتہ چلا تو دل کی جو کیفیت تھی وہ دائرہ تحریر سے باہر ہے، دل میں بے شمار وساوس آ رہے تھے، آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے، مشفق شیخ کی قدر نہ کرنے کا احساس گھیرے ہوئے تھا، حضرت والا دل کا خالی پن اپنی نااہلی کا احساس دلا رہا تھا کہ تقریباً چار سال ہونے کو ہیں حضرت والا سے تعلق قائم کیے، ابھی تک صرف اور صرف اپنی غفلت کے سبب دل نہیں بن سکا، یہ روشنی کی کر دیتے ہیں، ابھی تک دل نہیں بن سکا، دنیا کی فانی چیزوں میں کس قدر مشغول ہے کہ مشغولیت کے احساس بھی اب کم ہوتا ہے، حضرت والا کاش کہ میری نظر سے سب کچھ گر جائے، اور کاش کہ وہ معرفت اور قربت جو آپ والا کو حاصل ہے اس کا صرف ایک ذرہ ہی مجھے حاصل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ حضرت والا میں بے ادبی کی حد کو پہنچی ہوئی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ جواب میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مطمئن رہیں، دل ایسے ہی بنتا ہے اور خوب بن رہا ہے، اس راہ میں ناکامی نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہونا بھی برا نہیں، دنیا کا دل کا دنیا میں ایسا لگنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دے یہ برا ہے، ہاتھ دنیا کے کاموں میں ہوں اور دل اللہ کے ساتھ ہو، اور با خدا ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ ایسا دل مرضی الہی کے خلاف کسی چیز میں لگ نہیں سکتا، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ حال میں لکھا ہے کہ بہت سے مسائل میرے لیے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جب میری ذات کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت والا پتہ نہیں کیوں میں اہمیت چاہتی ہوں، قدر چاہتی ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں بالکل مٹی ہوئی رہوں تاکہ دوسروں کی حقارت اور نظر انداز کرنا مجھ پر اثر انداز نہ ہو۔ جواب میں میرے مرشد نے فرمایا کہ حقارت اور نظر انداز کرنے سے تکلیف ہونا فطری بات ہے، لیکن صبر کریں اور انتقام نہ لیں، اور اپنے عیوب کو یاد کریں اور سوچیں کہ اگر یہ عیوب لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو وہ کتنا حقیر سمجھیں، پر یہی غنیمت ہے کہ وہ نفرت اور تحقیر نہیں کرتے، چہ جائے کہ ان سے تعریف کی توقع رکھی جائے، اور سوچو کہ بالفرض تمام لوگ میری تعریف کرنے لگیں تو کیا حاصل، نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گی، پھر ایسی فانی چیز کی تمنا کرنا بے وقوفی ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ گزشتہ خط میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خوش رہا کرو، مجھے خوش رہنا نہیں آتا، کچھ میری طبیعت بہت زیادہ حساس ہے، چھوٹی سی بات بھی دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے، کچھ ہمارے گھر کا ماحول بھی عجیب سا ہو گیا ہے، ہر وقت پیسہ پیسہ، اسی پر لڑائی ہوتی ہے، اسی سے صلح ہوتی ہے اور اسی ہی سے خوشی غمی ہوتی ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کہیں بہت دور چلے جاؤں۔ جواب میں لکھا ہے کہ گھر کے ماحول کو نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے اس فضل عظیم کا شکر ادا کرو کہ اس ماحول نے ہی آپ کو اس ماحول سے بیدار کر دیا اور اپنی محبت کا غم اور دین کی فکر ادا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرماتے تو آپ بھی اسی ماحول میں گم ہوتی، اس نعمت کے استعداد سے سارا غم جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حال میں لکھا ہے کہ عادت تقریباً ختم ہو گئی تھی، مگر کچھ دنوں سے محض بے خیالی اور مذاق میں کچھ کہہ دی، اسی مجلس میں پتہ بھی چل گیا کہ میں مذاق کر رہی تھی، بات اس طرح تھی، دل میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ شاید یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو، اس لاکھ کی محتاج ہوں۔ جواب، زیادہ وہم میں نہ پڑیں۔ حال میں لکھا ہے کہ بدگمانی بھی بہت ہونے لگی، قریبی رشتوں کے بارے میں خاص کر کچھ عرصے سے اکثر ایسی باتوں میں منفی پہلو کی طرف دھیان جاتا ہے۔ جواب، بدگمانی کی طرف دھیان جانا یا خیال آنا بدگمانی نہیں، بدگمانی یہ ہے کہ اس گمان کو دل سے صحیح سمجھے، یعنی یقین کے درجے میں ہو کہ دل میں یہی بات ہو کہ یہی اسی نے ایسا کیا ہے یا اس نے برا چاہا ہے، یقین کا درجہ کرے، خیال آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حال میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ تو جاتی ہوں مگر آواز برابر آتی رہتی ہے، اس وقت کیا کروں؟ جواب میں فرمایا کہ اٹھ جانا کافی ہے، اپنے اختیار سے کان لگا کر نہ سنیں۔ حال میں لکھا ہے کہ ایسی مجلس سے اٹھا بھی کم جاتا ہے، صرف اور صرف اپنی غفلت کی بنا، اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ جواب میں فرمایا کہ جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی طرف کوئی اچھی تعویل کر دیں کہ یہ بات کیوں نہیں کیوں ہوگی، پھر بھی وہ نہ مانے تو اٹھ جائیں، اب جب اٹھ نہیں سکتے تو اچھی کوئی تعویل، اس کا دفاع کریں، جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کا دفاع کریں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، کوئی اچھی بات بتائیں کہ نہیں آپ کا خیال ہو سکتا ہے غلط ہو، ایسے نہیں ہو، شاید انہوں نے ایسے سوچا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، اس کی طرف سے دفاع کریں، اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اٹھ جانا ہی واجب۔ یہ دوسرا خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ شرعی پردہ تاحال نہ ہو سکا، اپنے شوہر سے کہا کہ میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں مگر آپ کے تعاون اور رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتی، میں اللہ کے حضور بے پردہ حالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتی، آپ سوچ لیں پھر مجھے جواب دیں۔ جواب فرمایا کہ اس میں شوہر کا تعاون اور رضامندی ضروری نہیں، شرعی پردہ فرض ہے، ہمت سے کام لے کر فوراً شروع کر دیں۔ حال میں لکھا ہے کہ اتوار کی مجالس میں بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں اور جمعے کی مجالس میں تو پہلے ہی سے جا رہے تھے، اس بار میرے رشتہ دار کچھ میرے نامحرم میرے شوہر کے رشتہ دار آئے تو الحمدللہ حضرت والا کے ہاتھ مبارک پر بیٹھ ہوئے، اس کے بعد ماشاءاللہ اور تبدیلی ہی آئی، اب آپ والا سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیں کہ مجھے شرعی پردے کی اجازت دے دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ شوہر کے شرعی پردے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، مگر لیکن اگر میں نے بغیر ان کی رضامندی کے شروع کیا تو یہ ہمارے تعلقات کی خرابی کا باعث ہوگا. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ کوئی تعلقات خراب نہیں ہوں گے، کسی چیز سے نہ ڈرو، یہ ڈر شیطانی ہے اور اللہ سے دور کرنے والا ہے. حال میں لکھا ہے کہ یا مجلس میں جب آتی ہوں تو دوسری خواتین کے حالات دیکھ کر ان پر رشک آتا ہے، مگر میرا تو حال خراب ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، مگر میرا حال تو بہت خراب ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرا پردہ نہ کرنا ہے، دل اندر ہی اندر بہت گھٹتا ہے اس محرومی پر. جواب فرمایا کہ یہ رشک مبارک ہے، آپ کی ہمت سے کام لیں تو ان میں خوب ترقی کریں گے، پردہ شروع کر دیں تو سب رکاوٹ دور ہو جائے گی اور بہت جلد اس مقام پر پہنچو گی جس کی تمنا ہے. باقی انہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا ہے دل سے دعا ہے. یہ انہی کا دوسرا خط ہے، میں لکھا ہے کہ آپ نے لکھا کہ میں ہمت کروں آپ دعا کریں گے. میں نے اسی سلسلے میں اپنے شوہر کے خیالات معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ تم پردہ تو کرتی ہو، پورا دوپٹہ سر سے اچھی طرح لپیٹ کر آتی ہو، صرف چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور باہر بھی کور کرتی ہو. تو شوہر نے کہا کہ یہ بھی کافی ہے. جواب میرے مرشد نے فرمایا کہ شرعاً یہ کافی نہیں ہے. حال میں لکھا ہے کہ اور کہا کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، مگر ہم کون سے سارے فرائض پورے کرتے ہیں، ہم تو کمزور اور گناہگار بندے ہیں، اور میں تو اللہ سے توبہ و استغفار کر لیتا ہوں کہ اللہ میں خطا کار ہوں، آپ معاف فرمائیے. جواب فرمایا ہے کہ یہ کون سی منطق ہے کہ اگر فرائض پورے نہیں کرتے تو جو کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، گناہ چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے. گناہ بھی کرتے رہو اور استغفار بھی کرتے رہو، ایسی استغفار و توبہ قبول نہیں. حال میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ مثال دی کہ فلاں صاحب جو ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، میرے ساس سسر ان سے بیٹھ بھی تھے، وہ تو میری امی کے سامنے اور خاندان کی اور خواتین کے سامنے بھی آ جاتے تھے، ہاں نظر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے، اسی طرح ان کی زوجہ بھی شرعی پردہ نہیں کرتی تھی. اللہ علیہ. جواب میں فرمایا اچھے بازے لوگ جو ہے ایسے ہی بھی کہہ دیتے، ضروری نہیں ہے بلکہ اپنی بات منوانے کے لیے یہ بدگمانیاں اور تومتیں بزرگوں پہ لگا دیتے ہیں. اکثر ایسا دیکھا کہ جب ان باتوں کی تحقیق کی تو جھوٹی نہیں تھی، صرف اپنی بات منوانے کے لیے یہ تومتیں دوسرے بزرگوں پہ لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. حضرت نے جواب فرمایا کہ کسی بزرگ کا کوئی عمل حجت نہیں، شریعت کا حکم حجت ہے. کتب فقہ سے بزرگوں کے عمل کو ملاؤ، بزرگ کے عمل سے کتابوں کو نہ ملاؤ. اگر کتاب یعنی شریعت کے حکم کے مطابق کسی بزرگ کا عمل ہے تو صحیح ہے، پر نہ اس کو بشری کمزوری پر معمول کرے. لیکن کتنے طریقے سے جواب دیا ہے کہ کسی کی حقارت بھی نہ ہو، ممکن ہے بھائی کوئی بشری کمزوری انسان کے اندر ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کو بشری کمزوری پر معمول کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی تقلید کریں، غلط چیز بہرحال غلط ہے. حال میں لکھا ہے کہ میں چپ ہو گئی، پھر بعد میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کافی ناگواری کا اظہار کیا اور میری بہت سی عادتیں گنوائیں، جو یہ ہیں کہ میں ہر وقت سر سے دوپٹہ کیے رہتی ہوں، اگرچہ گھر میں کوئی نامحرم بھی نہیں ہوتا، تب بھی اور بھی اس طرح کی ایک دو باتیں کہیں، اور مجھے کافی باتیں سنانے کے بعد کہا کہ میں دین کے معاملے میں کچھ نہیں کہتا. اب آپ بتائیں کہ صورت حال میں جبکہ مجھے اپنے شوہر کی ناگواری بھی معلوم ہو گئی اور میرے اندر تو ویسے ہی اپنے ماحول کی وجہ سے ہمت کی کمی تھی، میں کیا کروں؟ اگر میرا شوہر ہی مجھے اس سلسلے میں سپورٹ نہیں کرے گا تو میں کس طرف دیکھوں؟ جواب فرمایا کہ اللہ کی طرف دیکھیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں. شوہر کی ناگواری اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. حال میں لکھا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ شوہر مجھ سے خود کہے
کہ پردہ کرو، مگر ان کا نہ تو کسی سے تعلق ہے اور نہ ہی ان کے خیالات سے لگتا ہے کہ انہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی کسی دینی مجلس میں جایا کریں، مگر وہ ہر دفعہ منع کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر پردہ شروع کر دوں؟ جواب فرمایا کہ بالکل شروع کر دیں۔ حال میں لکھا ہے کہ یا مجھے کیا کرنا چاہیے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ جلد جواب دیں تاکہ میں اس الجھن سے نکل سکوں۔ جواب میں میرے حضرت نے فرمایا کہ جب سمجھانے کے باوجود آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے معاملے میں آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ مجھے ریا کے دباؤ کا شدید مرض ہے، میں باوضو رہنا چاہتی ہوں مگر اس وجہ سے پہلے وضو کروں تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے، سونے سے پہلے وضو کروں تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں کیا کروں؟ میرے حضرت نے جواب فرمایا کہ اس بیماری کے ساتھ ہر وقت باوضو رہنے کا خیال چھوڑ دیں، ورنہ ریا اوپر دل کی طرف چلی جائے گی جس سے اختلاج قلب کا اندیشہ ہے۔ اس زمانے میں نگاہوں کو باوضو رکھو، شرعی پردہ کرو، یہ ہر وقت باوضو رہنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نگاہی جو ہے نظر کی خرابی، ساری خرابیاں اس زمانے میں اسی سے پیدا ہو رہی ہے، گھر جل رہے ہیں، آپس میں نفرتیں اور عداوتیں، اور جوان بچے بچیاں گھروں سے بھاگ رہے ہیں، یہ والدین راستے میں رکاوٹ ہیں، خاندان راستے میں رکاوٹ ہیں، کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے، بڑے سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں، کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے اس وقت جو، اور خصوصاً ایک تو عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بڑوں کی بات سمجھ میں آنا بڑی خوش نصیب لوگوں کی حصہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہ جب عشق بھوت سوار ہوتا ہے کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا تو پھر تو پوچھو نہیں کہ یہ کیا کر کے چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر حفاظت نہ کی نظر کی اور بزرگوں کی بات نہ مانی، بڑوں کی بات نہ مانی، آخر کار جو ہے وہ انجام اس کا بہت بھیانک ہوتا ہے۔ ایسی مثال حضرت نے فرمائی، ان کو اٹھاتے رہو گئی ذرا، ایک وہ گھڑی کا پینڈولم ہوتا ہے نا، وہ لا کے ان کے سر پہ لٹکا دو، ٹن 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 کھوپڑی ان کی بجاتا رہے، ہے نا، ہم یہاں دین کی بات کر رہے ہیں سو رہے ہیں، اور پھر میں کہہ رہا ہوں تو کہہ رہے میں سو نہیں رہا، تو یہ انتہائی مٹ گئے ہیں۔ کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے نا کہ جو آدمی سو رہا ہو اور یہ کہے یہ سمجھے کہ میں سو رہا ہوں تو حقیقت میں وہ سو نہیں رہا، کیونکہ سونے والے آدمی کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی، تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مٹ گیا ہوں اس کا مطلب مٹا نہیں ہے، جو مٹ جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں مٹا ہوں۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اٹھاؤ، کہہ رہے میں سو نہیں رہا۔ بہرحال بھائی، ہمارے حضرت نے اس کو فرمایا کہ خارش جب ہوتی ہے نا پیروں میں تو وہ کھجلانے میں بہت مزہ آتا ہے، اور جب وہ کھجانے میں خارش بڑھ جاتی ہے، مرض کا علاج نہیں کیا، خارش بڑھتی رہتی اور خارش کر رہے ہیں مزہ آتا ہے، تو جب خارش بڑھ جاتی ہے کھجلاتے کھجلاتے کھال پڑتی رہتی، اب خون رس رہا ہے، تکلیف ہو رہی، تو اب وہ سارے جو خارش کے وقت جو خارش کرتے وقت مزہ آ رہا تھا جیسے کہ ولیمہ ہو رہا ہے، اور اب رخصتی ہونے والی ہے اس طرح کا مزہ، اور جب وہ کھال پھٹنے لگتی ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ سارے شامیاں نے اجڑ کے کہاں گئے، وہ شام اس عشق کا یہ انجام ہوتا ہے کہ شروع شروع میں مزہ آتا ہے، پھر اس کے بعد عاشق کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میں میرا مدعا کیا تھا، اور معشوق کو بھی پتہ چلتا ہے کہ عاشق کا مدعا کیا تھا، میرے گندے مقامات، جو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا مدعا تو صرف میرا گندے مقامات تھے میرے، تو گندگی کی وجہ سے اس کو صرف نفرت ہو جاتی، دشمنی ہو جاتی، کیونکہ معشوق یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور حقیقت اس کی سامنے جب آتی ہے کہ تو میرے گندے مقامات سے محبت کرتا تھا، تو اس کو پھر اس سے نفرت ہو جاتی ہے کہ مجھ سے نہیں میرے گندے مقامات سے محبت کرتا تھا، تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے، اور بے چینی اور عذاب کی زندگی، لڑائی جھگڑوں والی زندگی گزرتی ہے، اور زیادہ تر علیحدگی بھی ہو جاتی ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، بعض کو شروع میں ہی طلاق ہو جاتی ہے، ایسے واقعات ہوئے، پہلے دن جو ہے وہ پہلے دوسرے دن جھگڑا پڑا اور طلاق ہو گئے، گھر ختم ہو گیا، جل گیا، اور نہیں تو کچھ چل جاتا ہے پھر اس کے بعد جھگڑوں ہی میں زندگی گزرتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ محبت سے رہیں آپس میں، تو یہی ہوتا ہے کہ اگر اس اقدام کے بعد اگر پھر کوئی اللہ نے نصیب میں لکھ دیا، کوئی اللہ والا مل گیا، اس کی صحبت سے زندگی بدل گئی تو خیر، اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ جس کو بد نگاہی کی عادت ہو وہ یہ سوچ لیا کرے، بلکہ تین القاب فرمایا کہ تین القاب لکھو اور اس کو پرچے کو جیب میں رکھو، اور جب بد نگاہی کا تقاضا ہو اس پرچے کو نکال کے دیکھ لیا کرو، دیکھو کہ اپنے کو خوب گالیاں دو، لو خبیث، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا نافرمان بننا چاہتا ہے، رسول کا نافرمان بننا چاہتا ہے، تو اللہ اور رسول کا نافرمان لکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح حکم فرما دیا نظر کی حفاظت کا، اللہ اور رسول کا نافرمان لکھو اس میں پہلا لفظ او اللہ اور رسول کے نافرمان، اور دوسرا جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا لعین النظر، یہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بھر، تو اس میں لکھو او آنکھوں کے زنا کار، دوسرا لفظ او آنکھوں کے زنا کار، اور لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے پر اور بدنگاہی کا سبب بننے والے پر یا بننے والی پر یا دیکھنے والی پر یا دکھانے ناظر اور منظور دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے لعنت کی بد دعا فرمائی، تو اس میں لکھو او ملعون، اس پر لعنت ہوتی ہے، ملعون کہتے ہیں، تو لکھو نصیحت کے لیے رب نے یہ نسخہ فرمایا، بعض لوگوں کو یہ نسخہ فرمایا کہ یہ لکھ کے یہ پرچہ جیب میں رکھو اور جب شیطان بدنگاہی کا تقاضا کرائے اس کو جیب سے نکال کے اس کو پڑھو، اپنے آپ کو کہو او اللہ اور رسول کے نافرما، او آنکھوں کے جنا کر، او ملعون، تو شاید شرم آ جائے، یہ نسخہ حضرت نے فرمایا تھا، کیونکہ بدنگاہی کرنے سے اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا اور آنکھوں کا جنا کار ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، ملعون ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے راستے کی، اللہ کو جو پا نہیں سکتے اس کی وجہ یہی ہے کہ لاکھوں عبادت کرتے رہو لیکن سارا کا سارا نور اس بدنی ایک بدنگاہی سے ضائع ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، قبلہ منظور کی طرف ہو جاتا ہے، معشوق کی طرف، اور اللہ کی طرف بالکل پیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہی میرے حضرت کا مشن تھا اپنی پوری حیات مبارک میں، حضرت نے یہ ایک ہی نقطہ زیادہ تر بیان فرمایا، 99% بیانوں کے اندر یہی بات ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کر لو اور دل میں حلاوت ایمانی کو پا، اللہ کو پا، جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا تو یہ اس کی تائید بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم نے حیا ہی باقی نہ رہے تو پھر تم جو چاہو برائی، ہر برائی تمہارے اندر موجود ہوگی، تو وہی ہو رہا ہے کہ جو بدنگاہی کر رہے ہیں، ماں باپ سے بھی لڑ رہے ہیں اور ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں، حرام حلال نہیں دیکھ رہے، اور نہ لباس خوش، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، سب سے بے زہرا ہو گئے، ایسا ہو عشق قبول سوار ہوگا، عشق کیا فسق قبول سوار ہو گیا، تو بالکل ہی بے زہرا ہو گئے، جانورانہ اخلاق تو اس کو کہنا ہی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ کس روح سے اس کو اخلاق کا نام دے، اخلاق بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، جانورانہ عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور 100% نگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔